الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم من خشيه املاق نحن نرزقكم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا تو پچھلے چند ہفتوں سے ہمارے اس پروگرام کے اندر درس چل رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات پر 18 سے آگے کی آیات تک تو اس میں بہت سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیے ہیں کا ایک ایک کر کے تذکرہ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ان آیات کے بارے میں بات شروع کری تھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو, کیونکہ ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں, بے شک ان کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو آخری بات پچھلے ہفتے یہ ہو رہی تھی کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں بظاہر جتنے بھی دیندار بنتے ہوں, لیکن دل کے اندر تو دنیا چھپی ہوتی ہے, باہر سے جتنا ہی دین ہو اصل میں تو دل کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پھر مسلمانوں کو ڈراتے ہیں وسائل کی کمی سے, کہ وسائل کم پڑ جائیں گے, لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیں گے اور نہ جانے اس طرح کی کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو آبادی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, اس وجہ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. تو اس میں ایک بات کہی تھی کہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ تربیت کا ذکر کر دیں کہ بھائی تربیت کی خاطر اولاد کے درمیان وقفہ رکھنا چاہیے تاکہ میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں, اس کو اللہ کا اچھا بندہ بنا سکوں, اس کے اوپر فوکس کر سکوں وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے مشائخ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے خشیت املاق, یعنی مفلسی کے ڈر سے تم یہ کام نہ کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرماننٹ کانٹراسیپشن جس کو کہتے ہیں یا ابورشن یہ جائز ہو گئی ہے. ابورشن تو حرام ہے, یعنی پیٹ کے اندر جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ابورٹ کروا دینا, قتل کروا دینا کسی بھی میتھڈ کے ذریعے سے, یہ قتل ہے, ایک انسان کا قتل ہے اور قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. اس کے اوپر شریعت کا حکم قتل تو نہیں لگتا لیکن کسی نہ کسی شکل میں پھر اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کرواتے ہیں. ساجس کو یاد ہے کہ جب امریکہ میں رہتے تھے تو ان دنوں بوسنیا سے اور البینیا سے بہت سارے ریفیوجیز آ رہے تھے, بڑی بڑی تعداد میں 30,000, 35,000, 40,000 مختلف شہروں کے اندر آ کر کے ان کو سیٹل کیا جاتا تھا. تو اب یہ لوگ جو آتے تھے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایسٹرن یورپ کنٹریز سے تھے اور ان کے دین جو ہے وہ برائے نام ہی رہ گیا تھا, حتیٰ کہ ان میں اور کافروں کو دیکھ کر کے کوئی فرق نہیں بتا سکتا تھا اور گناہ بہت پھل کر کے ہوتے تھے, کلمہ تک نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ ایک ساتھ رہتے تھے, ٹریڈیشنل غریب غربا کی بات کر رہے ہیں, بہت امیر عمرا کی بات نہیں کر رہا تو بہت زیادہ پڑھ لکھ کر کے جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, نہیں, غریب گاؤں کے رہنے والے. وہاں پر دین کا یہ حال تھا کہ دین کی اہمیت بھی سمجھتے تھے, کہتے تھے کیونکہ اپنے بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے, یاد ان کے بچوں کو قاعدہ پڑھاتا تھا, پھر بڑے ہوتے تھے تھوڑا سا پھر قرآن بھی پڑھانا شروع کیا ان کے بچوں کو اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بچے آتے تھے. لیکن ایک دن یہ حال کھلا کہ یہی لوگ جو اپنے بچوں کو مکتب بھیج رہے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں, عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں اور مسجد کی صفائی بھی کرتے ہیں, مسجد کی بڑی تقدیس ہے ان کی نظر میں, لیکن ان ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا, یہ بے نکاحی زندگی گزار. تو بڑی کوشش سے ایک کپل راضی ہوا نکاح کروانے, جو سب سے قریب تھا اور سب سے زیادہ جس سے الحمدللہ نسبت ہو گئی تھی تو وہ نکاح کرنے پر تیار ہو گئے، باقی تیار ہی نہیں ہوئے. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو خیر، تو مشائخ نے فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ اولاد کو، یعنی اچھا ابورٹ کرنے پہ بات ہو رہی ہے. تو اب اس عاجز کے دل میں خیال آتا تھا کہ گناہ تو یہ بھی کرتے ہیں، گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے گناہ کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، کلمہ تک نہیں آتا ہمارے علاقے میں کتنے لوگوں کو. تو اب جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی جو کہانیاں آتی تھیں، پکچر سٹوریز آتی تھیں، خبریں آتی تھیں وہاں سے، ایسے قتل کیا جاتا تھا ان کو کہ جیسے کوئی مکھی مچھر کو نہیں مارتا، جس طرح سے کیڑے مکوڑوں کو جس طریقے سے مارتا ہے، اس طرح سے ان کے مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو مارا گیا. کس طریقے؟ کیڑے مکوڑوں کے طریقے. کوئی حیثیت ہی نہیں نا انسانی جان کی. انسانی سوچتے تھے کیا آخر، کیوں آخر کیا ہو گیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے ایگزیکٹ وجہ کیا تھی، لیکن ایک چیز جب پڑھی نا تب دل میں بات آئی کہ شاید یہ وجہ بنی. تو ایک کتاب ہاتھ لگی، کیونکہ دلچسپی تھی ان مسلمانوں کے کلچر کے ساتھ کہ بھئی کیا کیسے رہتے ہیں، کیا معاملہ ہوا کیسے. تو ایک کتاب پڑھی جو کہ ان کے وار کے زمانے سے پہلے کی کتاب لکھی ہوئی تھی، جب یہ بوسنیا کی سربینز کے ساتھ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، امن و امان کے ساتھ رہتے تھے. تو اس زمانے میں ایک عیسائی کرویشین لڑکی نے ان کے اوپر اپنا پی ایچ ڈی تھیسس کیا، ہاؤ ڈو بوسنیئن مسلمز لیو. تو اس نے پھر اس کے اوپر کتاب چھاپی تھی. تو اس کتاب کو خرید لیا کیونکہ دلچسپی تھی اس موضوع سے، پڑھنا شروع کیا. تو ایک جگہ پہ جا کر کے میں ٹھٹکا. اس نے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا تھا، لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے نکاحی زندگی گزارتے ہیں، کوئی میرج وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے ان کے یہاں، جس طرح نان مسلم رہتے ہیں اسی طرح یہ بھی رہتے ہیں، تو شادی وغیرہ کی تکلف یہ نہیں کرتے. تو کرتے کیا ہے کہ جب اولاد ہو جاتی ہے نا اس طرح کی زندگی میں، تو اس اولاد کو ابورٹ کروا دیتے، اس اولاد کو ابورٹ کروا دیتے، یعنی ان ادر ورڈز اپنی اولاد کو قتل کر دیتے. کہ اگر وہ ہو گئی تو پھر اس کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور یہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر میرے دل میں بات آئی کہ ہاں، قتل کا بدلہ قتل، قتل کا بدلہ قتل ہو. دنیا کے احکام اگر کوئی دنیاوی حکومت نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہو جو کہ ان احکام کو صادر کر سکے، ان کو قائم کر سکے، تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی تنہائی کے اندر؟ اللہ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے. تو اس وجہ سے گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک ہے جو کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیسے جسٹیفائی کروں گا اس گناہ کو؟ کیا میں کر سکتا ہوں جسٹیفائی؟ کیا میں اس کے سامنے کوئی حجت بنا سکتا ہوں اپنے اس گناہ کی؟ اگر کوئی جواب نہیں ملتا نا، تو پھر ڈر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے اس گناہ سے، اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جب یہ گناہ میرے اوپر وبال بن کر کے آئے گا، کوئی نہ کوئی میرے گھر میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ یہ والا معاملہ کرے گا، ورنہ کوئی غیر کرے گا یہ معاملہ میرے ساتھ. تو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو خشیت املاک سے قتل مت کرو. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تربیت کی نیت سے آپ کیپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب بیان کے بعد دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو بات آئی کہ اصل میں یہ دور جو ہے یہ تو ہے دجال کا دور، فریب کا دور. تو اس کے اندر تو بلیک اینڈ وائٹ والا معاملہ نہیں ہے نا، تو اس میں تو دین کو ہی استعمال کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے. تو کل کو کوئی یہ بھی آ جائیں گے انہی جیسے کہ کہیں گے نہیں نہیں ہم فیملی پلاننگ جو ہے نا یہ ریسورسز کے درد کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو ہم تربیت ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہماری قوم جو ہے اس کی اچھی تربیت ہو سکے، تو اس وجہ سے فیملی پلاننگ کرو، یعنی ان کے میتھڈ استعمال کرو فیملی پلاننگ کرنے کے لیے اجتماعی شکل پر. بیکاز فیملی پلاننگ از، کس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم ایک اجتماعی پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ملکی لیول کے اوپر چلایا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کی جاتی ہیں. تو تربیت کے بہانے سے فیملی پلاننگ کرو، چلو بھائی اس بہانے سے نہیں اس بہانے سے کر لو، تو اس سے یہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی. تو اس کے اوپر اللہ نے ایک بڑی مزے کی چیز نظروں میں کس سے گزاری، تو وہ سوچا کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا جائے. آپ کے پاس بھی پہنچا ہوگا ایک بابا جی اور کسی نوجوان کے درمیان مکالمہ. تو بابا جی نے فرمایا نوجوان سے کہ بھائی جتنی زیادہ آبادی اتنی ہی زیادہ قوت ہے افرادی، افراد اتنے زیادہ ہوں گے قوت ملے گی ہمیں جتنی زیادہ آبادی ہوگی، جتنے زیادہ بچے اتنے زیادہ دین کے معاون اور مددگار، مدد کرنے والے زیادہ ہوں گے آپ کے، جتنے زیادہ بچے اتنا زیادہ متنوع نوعیت کا ٹیلنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی اپنی انفرادی صلاحیتیں ہوتی ہیں، انفرادیت ہوتی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں جو دوسروں میں پیدا نہیں کی ہوتی ہیں. جو جتنے زیادہ ہوں گے، جتنی ورائٹی ہوگی، اتنے زیادہ ٹیلنٹ ہوں گے آپ کے پاس، اتنی زیادہ صلاحیتیں ہوں گی آپ کے پاس. اور بابا جی نے فرمایا کہ جتنے زیادہ بچے اتنے والدین کے دست و بازو، والدین کے مددگار. تو اس کے اوپر نوجوان صاحب کہنے لگے ارے بابا جی بس بس، ذرا یہ تو بتائیں کہ ان بچوں کی تربیت کون کرے گا. تو یہ نوجوان آج کے زمانے کے تھے، دجال کے زمانے والے نا، تو کہنے لگے کہ اتنے بچوں کی تربیت کون کرے گا. تو اس طریقے سے ہنسنے کی کوشش کری. تو بابا جی نے کہا کہ ان کے والدین تربیت کریں گے، بالخصوص والد تربیت کریں گے. اور کون کرے گا تربیت؟ والدین تربیت نہیں کریں گے تو کیا حکومت کرے گی تربیت، جیسے آج کل کرتی ہے ماشاء اللہ امریکہ کے اندر، کتنی اچھی تربیت ہوتی ہے ادھر. بہرحال تو والدین تربیت کریں گے، بالخصوص والد تربیت کریں گے. تو نوجوان نے کہا کہ والد اتنے سارے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو، اتنے سارے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا. تو بابا جی نے کہا کہ جب استاد سبق کے دوران درسگاہ کے تمام بچوں کی تربیت کر سکتا ہے تو والد آٹھ دس بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جو اصل استاد ہوتے ہیں تو وہ تو بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا. مدرسے کے اندر صرف تعلیم تو نہیں ملتی، تربیت بھی ملتی ہے. ہمارے اسکولوں میں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ تو تھوڑی ہے کہ مدرسوں میں بھی نہیں ملتی. کسی کو تربیت کرنا آتی نہیں ہے، اگر ہمیں نہیں آتی تو ان کو بھی نہیں آتی. بھائی اساتذہ کو تربیت کرنا آتی ہے، وہ آٹھ دس تو کیا بیس تیس چالیس بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جن کو آتی ہے کرنی، جن کا تربیت کے اوپر فوکس ہوتا ہے وہ تربیت کرتے ہیں. تو اس کے اوپر نوجوان صاحب نے جواب دیا کہ والد اگر استاد کی طرح پڑھا لکھا ہوا ہو تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہاں وہ تربیت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جاہل ہے تو کیسے تربیت کرے گا؟ اگر وہ جاہل ہے تو پھر اپنے آٹھ دس بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو بابا جی بھی بڑے مزے کے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ پھر مان لو نا کہ مسئلہ آبادی نہیں ہے، مسئلہ جہالت ہے. تو جہالت کو سالو کرنے کی کوشش کرو، آبادی کو کم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مان لو بھائی اس بات کو کہ مسئلہ جو ہے آبادی نہیں ہے، مسئلہ جہالت ہے. تو اس کے اوپر بھی نوجوان نے کہ والد اگر پڑھا لکھا بھی ہو تو مہنگائی کے سیلاب اور معاشی مشکلات کی وجہ سے اتنا سارا وقت وہ معاشی سرگرمی میں گزر جاتا ہے، ہمارا جیسے گزرتا ہے جاب کے اندر اور ادھر ادھر کے کاموں کے اندر، سارا وقت گزر جاتا ہے تو بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں رہتا. کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی جا کے کمائیں گے تو ان کی خواہشات پوری ہوں گی، ان کے سارے جو ہے وہ گھر کے اندر ٹی وی آئے گا، گھر کے اندر فرنیچر آئے گا، گھر کے اندر یہ آئے گا، تو بچوں کو ہی چھوڑ دیا جی، تربیت اللہ کرے گا ان کی. صحیح ہے. تو اس نے کیا جواب دیا کہ اتنی معاشی مہنگائی کے سیلاب میں اور معاشی مشکلات کی وجہ سے باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کی وہ اولاد کی تربیت کے لیے وقت کیسے نکالے گا. تو بابا جی نے جواب دیا کہ بھائی پھر مان لو کہ مسئلہ آبادی تو نہیں ہے نا، مسئلہ تو مہنگائی ہے، مسئلہ جہالت ہے، اور مسئلہ ناقص اقتصادی پالیسی ہے جو کہ حکومت وقت نے اپنے ملک کے اندر چلائی ہوئی ہے، ایک ناقص اقتصادی پالیسی کہ جس کے اندر امیر جو ہے وہ امیر تر ہوا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوا چلا جا رہا ہے. تو بھائی اصل مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرو نا، کاز کو آئیڈینٹیفائی کرو. تم نے بیماری کا ڈائگنوسس ہی غلط کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو غلط ڈائگنوس کی ہوئی ہے، بھائی بندے کو جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کا لنگز ڈیزیز ڈائگنوز کر لیا، اب آپ دوا کس چیز کی دیں گے؟ ہارٹ ڈیزیز کی دوا دیں گے، آپ لنگ ڈیزیز کی دوا دیں گے، لیکن اس کو لنگ ڈیزیز تو ہے ہی نہیں، اس کو تو ہارٹ ڈیزیز تھی. اب وہ مریض صحت مند ہوگا؟ اب وہ مریض صحت مند ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو مسئلہ کیا بنا؟ ڈائگنوسس کی غلطی بنی. تو آج کے دور میں نا ہمارا یہی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم ڈائگنوسس ہی غلطی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ہم کاز ہی غلط آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اسی غلط آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے سے جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے اس کو حل کرنے کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو ایسے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، ایسے کیا ہوگا، نئے مسئلے کریٹ ہوں گے. پرانا مسئلہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، وہ بھی بڑھتا رہے گا اور نئے مسئلے بھی کریٹ ہوتے رہیں گے. تو یہی معاملہ ہے کہ جی یہ خاندانی منصوبہ بندی اور پاپولیشن کنٹرول تو اس کو چھوڑ دیا، اور جس وجہ سے مسئلے کریٹ ہوئے تھے اس کی طرف دیکھا نہیں، اور جو ہے وہ اس کے عجیب عجیب جو حل جو ہیں وہ خود سے یا تو اپنی عقل سے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ادھر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حل، ان کا حل کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں تو آبادی ویسے ہی کم ہو رہی ہے کیونکہ شادی نہیں ہوتی، بچوں کو یہ ووٹ کر دیتے ہیں تو ان کی پاپولیشن ڈیکریز ہو رہی ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے اتنے سارے جو ریسورسز ہیں، اتنی جو ہماری فیکٹریز ہیں، اتنی جو ہم نے ترقی کری ہے نا، ان کو استعمال کرنے کے لیے اب یہاں کے لوگ آ رہے ہیں، ان ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. تو ان بیوقوفوں نے حل کیا نکالا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں، اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، حل یہ نکالا ہے کہ یہ جو کالے لوگ ہیں نا، گور، یہ جو براؤن لوگ ہیں، ان کی پاپولیشن کو بھی کم کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں اپنی پاپولیشن کے ذریعے سے. تو اس وجہ سے فیملی پلاننگ جو ہے وہ ہمارے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہاں آمنا و صدقنا، ہمارے آقا محترم نے جو ہے ہمیں سولوشن دیا ہے، ہم اس سولوشن کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ ہمارا حال ہے. تو اس وجہ سے مسئلے کی اصل ڈائگنوسس جو ہوتی ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کے سامنے اکثر جو ہے وہ کڑوی کسیلی آپ کو سناتے رہتے، جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کچھ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہیں، ویسے اللہ کا شکر ہے بہت، ہم احسان اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے بالآخر، لیکن یہ فکر کروائے بغیر بات بڑھ نہیں سکتی آگے. لارے لپے دے دے کر کے نا آپ کو کہ جی یہ فلانا وظیفہ پڑھ لیں، ادھر کی دعائیں پڑھ لیں، اور ادھر کی تہجد کے اندر نفلیں پڑھ لیں، اور یہ پڑھ لیں وہ پڑھنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے والے. مسئلے کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں کہ میرا مسئلہ ہے کیا، اس کا حل کدھر رکھا ہوا ہے، دیدے قصور ہی نہیں ملی ابھی تک، تو حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ ہرگز ہرگز بہتر نہیں ہو سکتے حالات. تو اس وجہ سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہماری اپنی دنیا کی محبت ہے، بے دینی ہے، مادیت پرستی ہے، اور سودی نظام جو ہے وہ ہم نے رائج کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سارے سسٹم ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی کے اندر لاگو کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے سارے کے سارے پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس کا حل جو ہے وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہرگز نہیں ہے. اس کی ایک اور اگزامپل غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی، ناٹ ٹو کیور دا کاز بٹ ٹو کیور دا سمپٹمس. ٹھیک ہے نا، کازز تو ہم آئیڈینٹیفائی کر نہیں پاتے نا، تو اس کا ایک اور بیوقوفانہ حل ہم کیا نکالتے ہیں کہ چلو کاز تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہے کیا، تو لیٹس کیور دا سمپٹمس. ٹھیک ہے نا، جو ظاہری جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، ان ظاہری حالات کو پھر کیور کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے جو ہے پرابلم حل تو نہیں ہوتے، نئے پرابلم بنتے ہیں. تو اس کی ایک بڑی مثال کہ جو اپنی نفس پرستی اور خواہش پرستی کی زندگی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو انہوں نے رواج دیا. ٹھیک ہے، کھول دی ہر چیز، اور اس پوری کی پوری بے حیائی کے الفاظ، بے حیائی کی ڈسکشنز، بے حیائی کے امیجز، بے حیائی کے ٹولز، ان ساری چیزوں کو معاشرے کے اندر ہر ایک کے لیے اوپن کر دیا، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. تو اب انہوں نے اس کو جو ہے نا کرا کیا ہے، انہوں نے اپنے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی، ایوری ون وانٹس ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ دس، کیونکہ اب جب بے حیائی پھیل گئی ہے نا، اب یہ بے حیائی رکتی تو نہیں ہے کہیں پر، نوجوان مرد نوجوان عورت یہاں تک تو خالی نہیں رکتی، اب تو یہ ہر لیول پہ جاتی ہے، اور ہر لیول پہ جانے کے اس لیول تک بھی پہنچتی ہے جس کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس مجلس میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، اس لیول پہ یہ بے حیائی جاتی ہے. تو جب یہاں پہ پہنچی تو ان علاماؤں کا حل کیا نکلا کہ جو 5 سال کے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں، تو ان کو ہم ان کی تعلیم دینا شروع کریں، اور نام اس کا دیا ہیلتھ ایجوکیشن. اپنے ملکوں میں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہے، مسلمان ملکوں میں بھی یہ اپنے لاتے ہیں نا، جس طرح پاپولیشن کنٹرول بھی تو انہوں نے مسلمان ملکوں کے اوپر رکھا ہے نا، اسی طریقے سے مسلمان ملکوں میں اس کو وہ والی ایجوکیشن نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن. اور ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے کیا ہوگا کہ جی بچوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جاتا ہے، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور کن چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کن چیزوں کو نہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسکول میں پڑھائی جائیں گی، اور اس کے لیے کوئی امریکہ میں لکھی ہوئی کتاب جو ہے بطور کریکولم کے استعمال کی جائے گی. اور ان کے ایک سو کالڈ ایکسپرٹ ایڈوائزر مینٹور وہ جو ہے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے، پڑھائیں گے، اور بچوں کو چاہیے کہ جس قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو نا تو وہ آ کر کے ان سے ڈسکس کریں. تو بھائی نوبت یہاں تک پہنچی کیوں؟ اس کو نہیں دیکھنا، کورسز انٹروڈیوس کرنا ہے ایک اسکول کے اندر. اور بھائی ہم سے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے بچوں کو اس میں بھیجیں کہ نہیں بھیجیں، اللہ کا شکر ہے کم از کم انہوں نے آپشنل رکھا تھا، ابھی تک آپشنل ہے. یہاں پر نے کہا اللہ کے بندے دماغ خراب ہو گیا، پورا ہی دماغ خراب ہو گیا. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں، میر کیا سادہ ہوئے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے جا کے دوا لیتے ہیں، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جس نے آپ کو بیمار کیا نا اسی سے جا کر کے پوچھ رہے ہو کہ بھائی اب مجھے اس کی حل بھی بتاؤ. انہی کے کلچر کی وجہ سے، انہی کی تہذیب کی وجہ سے، انہی کے امیجز کی وجہ سے، انہی کی باتوں کی وجہ سے آپ کے معاشرے کے اندر نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ کو 6-7 سال کے بچوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اپنے آپ کو تم نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اور اس کا سولوشن کہاں پہ؟ اپنے بزرگوں کے پاس نہیں جانا، قرآن اور سنت کی طرف نہیں جانا، انہی کے کسی بچے کو جس نے کہ اپنے آپ کو بڑا سکسیسفلی پروٹیکٹ کر لیا تھا اس قسم کی ایک سچویشن سے، تو اس بچے نے جو کتاب لکھی ہے نا اس کی کتاب کو آ کر کے پڑھا لیں. ہم ان سے کیا کہیں گے؟ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہوگی، بیکاز آپ نے یہ حرکت کر چکے ہیں آپ اپنے معاشرے کے اندر. اب آپ کے بچوں کو ضرورت پڑ رہی ہے اس کی، الحمدللہ ہمارے بچوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ آپ سے جا کر کے سیکھیں، ہم خود اپنے بچوں کو سیکھیں، ہم خود اپنے بچوں کو بتائیں گے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، کیسے طہارت کرنی ہے، کیسے ناپاکی سے بچنا ہے، کیسے بیماریوں سے بچنا ہے. تو یہ ایک مسلمان والد اور والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے ساری باتیں بتانا. طہارت کے اصول ماں باپ کو پتا ہوں گے تو بچوں کو سکھائیں گے. بچے جو ہے باتھ روم کے اندر کھڑے ہو کر کے فارغ ہو رہے ہیں، پیشاب جو ہے وہ باتھ روم میں بھی پھیلا ہوا ہے، ان کے بدن کے اوپر بھی پھیلا ہوا ہے، زمین پر بھی پھیلا ہوا ہے، اسی کے اوپر ننگے پیر ہو کر کے کھڑے ہو کر کے کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے گھر کے اندر واپس آ رہے ہیں، پورا گھر نجس، اور جانماز بھی بچھی رہ جاتی ہے، جانماز کے اوپر بھی چل رہے ہوتے ہیں، جانماز بھی نجس. اب کون سی نمازیں ہو رہی ہیں ہماری؟ جانماز کی پروٹیکشن کا ہی ہمیں کانسیپٹ نہیں ہے کہ جانماز کو ہم فولڈ کیوں کرتے ہیں. کچھ لوگ فولڈ کرتے ہیں جانماز کو اس طریقے سے کہ جانماز کا جو جس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہوتے ہیں نا وہ باہر ہوتا ہے، اس طرح فولڈ کرتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، جانماز کو فولڈ کیسے کرنا ہے. فولڈ ایسے کرنا ہے، باہر سے اندر فولڈ کرنا ہے. کیوں ایسے فولڈ کرنا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جانماز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر دوسری طرح سے فولڈ کریں گے کوئی چیز اس کے اوپر گر سکتی ہے، کوئی گند، کوئی اپنے نجس پاؤں کے ذریعے سے اس کے اوپر چڑھ سکتا ہے. جانماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدے کے لیے بنایا ہے، تو جہاں چاہیں سجدہ کریں، جہاں چاہیں نماز پڑھیں. اگر جانماز رکھی ہے تاکہ میں پاک جگہ پہ نماز پڑھوں تو اس پاک جگہ کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا، ورنہ جہاں چاہے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پاکی نہ پاکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں. تو بچوں کو یہ کون سکھائے گا؟ یہ آج کے دور کے یہ تو نہیں سکھائیں گے، انہوں نے تو دوسری قسم کی ایجوکیشن دینی ہے آپ کے بچوں کو. تو پاکی نہ پاکی کا سکھانا. اچھا اس کے اوپر چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں کہ کپڑے ہم ایسے کیوں پہنتے ہیں، ویسے کیوں نہیں پہنتے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. عورتیں ایسے کیوں پہنتی ہیں، مرد ایسے کیوں نہیں پہنتے، مرد ایسی کیوں پہنتے ہیں. الحمدللہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، عمرہ حج کے اوپر جانے کا موقع ملتا ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کی ذہن چل رہا ہوتا ہے، آنکھیں چل رہی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں انکل جو ہے وہ ایسا احرام پہنے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے وہ شیم شیم ہوتا ہے. تو انکل صاحب کو شیم شیم نہیں ہوتا، آنٹی صاحب کو خالی شیم شیم ہوتا ہے. کیا جواب دیں گے اس کا؟ جواب دینا ہے، ایسے نہیں چھوڑ دینا. جھوٹ نہیں بولنا بچوں سے، کچھ ماں باپ جھوٹ بول دیتے ہیں، تربیت کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، اب وہ آج جھوٹ بول رہے ہیں, کل کو بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا جب اس کے سامنے حقیقت کھلے گی تو کہے گا میری ماں تو جھوٹی ہے, وہ تو مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی, میرا باپ تو جھوٹا ہے. تو جھوٹ سے کام نہیں چلا سکتے, علم سے کام چلانا ہے, بات کو سمجھنا ہوتا ہے, علم حاصل کرنا ہے, سچویشن کو سمجھنا ہے, تحمل کے ساتھ جواب دینا ہے, ورنہ بچے نے اعتماد نہیں کرنا آپ کے اوپر. جو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہو آپ کے اوپر اعتماد کرے گا کبھی, آپ سے بات سنے گا, وہ تو اس کے اوپر اعتماد کرے گا نا جس سے اب تک اس نے جھوٹ نہیں سنا تھا, جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے, تو وہ اس کے اوپر اعتماد کر لے گا. آپ کے بارے میں تو پتا چل چکا ہے کہ ہاں یہ تو سچ نہیں بولتے. چھوٹے بچوں کو بہترین اور واحد جواب یہ ہے, اور یہی جواب اصل میں جواب بھی یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب بھی نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے مردوں کے لیے, اور یہ اللہ کا حکم ہے عورتوں کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو سب سے اچھا جانتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے. ہمیں پتا بھی نہیں, پتا چل بھی گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے, ابھی تو ہمیں نہیں پتا, لیکن اتنا تو پتا ہے نا کہ اللہ نے بنایا ہے. یہ تو آپ کو اس سے پہلے اللہ کا کانسیپٹ دے چکے ہوں گے نا بچوں کو, امید ہے. اتنا بتا دینا کافی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے اوپر جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. جو ابھی ملی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان سے کتنی گنا زیادہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اوپر رکھی ہوئی ہیں کہ جو ماننے والے ان کے لیے. تو ہمارا کام ہے ماننا تاکہ ہمیں جنت کی نعمتیں مل سکیں, اور نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر نہ صرف یہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر ان میں سے ایک بھی لے لی تو آپ ذرا یہ بتائیں بچہ کہ آپ کا گزارا کیسے چلے گا. اگر ان سب میں سے گنوائیں ان کے سامنے یہ چار پانچ نعمتیں گنوائیں, پھر ان سے کہیں کہ بچہ اگر اب اللہ تعالیٰ نے ایک بھی واپس لے لی تم سے, امی ابو لے لی اللہ نے واپس, پھر کیا کرو گے تم؟ اگر امی ابو اللہ نے واپس لے لیے تو کیا کرو گے تم؟ پھر بچہ سوچے گا, پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ کی ایک نعمت بھی جو ہے نا وہ بھی میں لوز نہیں کر سکتا, اس کی بھی قدر کرنی ہے. تو ان کی جو یہ ایجوکیشن ہے اس سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا تو نہیں سکتے, کیونکہ جب یہ اپنے دوسرے بچوں کو یہ ایجوکیشن دیں گے نا تو اب آپ کے بچے بھی تو اسی اسکول میں جا رہے ہیں, تو وہ بچے آپس میں ڈسکس کریں گے اس کو. جب ٹیچر ان کو یہ بات پڑھا دے گا آپ نے اپنے بچوں کو اس کورس میں نہیں بھیجا, اس سو کالڈ ہیلتھ ایجوکیشن میں نہیں بھیجا, تو اب کل کو جب آپ کا بچہ دوسرے بچوں سے ملے گا تو وہ تو اس کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ پڑھایا تھا یہ پڑھایا تھا, تو اب بچہ ان کو کیا جواب دے گا؟ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا؟ کیسے اپنے والد اور والدہ کے اس ڈسیشن کو سپورٹ کرے گا کہ انہوں نے مجھے اس کلاس میں نہیں بھیجا؟ کوئی جواب اس کے پاس تیار ہونا ہے, تیار ہونا چاہیے اس کے پاس جواب. اور یہ کس نے تیار کرنا ہے؟ آپ نے تیار کرنا ہے, ان کے اندر آپ نے ان کو اس کے اوپر پکا کرنا ہے, ثابت قدم کرنا ہے, تاکہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں, اپنے پیئر پریشر کو ہینڈل کر سکیں. اتنے ثابت قدم ہوں, اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں نا دوسرے بچے ہوں چاہے ٹیچرز ہوں ان کو ہلا نہ سکیں اپنے قدم سے اپنی جگہ سے. یہ سب ہے تربیت اولاد کا حصہ. تو سطر کے بارے میں ایک عمر ہوتی ہے, اس عمر میں بچوں کو بتانے ہوتے ہیں احکامات, باقی احکامات تو بڑے ہونے کے اوپر کہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے, سات سال کے اوپر یہ احکامات بتانے ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی بچوں کو بنیادی چیزیں پہلے ہی بتا دینی ہوتی ہیں. تین سال کی عمر سے ماں باپ جیسے رہتے ہیں گھر کے اندر بچہ کاپی کرتا ہے. ہم نے کتنے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ جہاں پر کہ بچے جو ہے وہ دو سال کی عمر میں ناچ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ تالیاں بجا بجا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اور ناچے. اور کیا ایسے گھر نہیں ہے آج کے دور کے اندر کہ جہاں پہ ایک سال کا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر کے وہ ہاتھ باندھ دیتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اللہ کہتا ہے. ایسے بچے ہیں تین مہینے کی عمر میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. اس دور کی بات ہو رہی ہے, اکابرین سلف کے دور کی بات نہیں ہو رہی. تین مہینے کے دور کی عمر میں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, چھ مہینے کی عمر میں کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کبھی قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ سب ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے, ماں باپ نے یہ ماحول گھر کے اندر بنانا ہوتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے والدین کا وقت ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اس وجہ سے بچوں کے تعداد سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنی جہالت سے گھبرانا ہے اور اپنے اوقات سے گھبرانا ہے کہ میرا وقت کن چیزوں کے اندر گزر رہا ہے. تو یہ آیت چل رہی تھی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, کہ اپنی اولاد کا قتل مت کرو افلاس کے ڈر سے. تو قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے, تفسیر کے دو درجے. ایک درجہ تو وہ ہے جسے کہ ہم سب واقف ہیں ہی اور قرآن کے اندر جن کو توفیق ملتی ہے وہ پڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ظاہری تفسیر. ٹھیک ہے, قرآن کے ظاہری الفاظ کے جو ظاہری معنی نکلتے ہیں یہ تفسیر, اور یہ ظاہری تفسیر یہی اصل تفسیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان احکامات کے ظاہر کو لیا جائے, ان کو چھوڑ کر کے, ظاہر کو چھوڑ کر کے آپ کوئی اور انٹلیکچوئل تفسیر نہیں بنا سکتے کہ نہیں اللہ کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے بلکہ اس ظاہر کو چھوڑ کر کے ہمیں کوئی فلسفیانہ مطلب نکالنا چاہیے, کوئی چھپا ہوا مطلب نکالنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہر کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہوئے, اس کو مانتے ہوئے جیسے کہ علماء اسلاف نے سمجھایا ہے کہ قرآن کی ظاہری مانے, تو ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان سے اشارہ لیا جا سکتا ہے اپنے لیے. اس کو تفسیر اشاری بھی کہتے ہیں. اس سے اپنے لیے ہدایات لینا, اپنے لیے اسباق لینا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب کے واقعات ہیں وہ جا بجا بیان کیے ہیں, تو اس کے اوپر جو عذاب کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں ان کے اوپر, تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں ایسا کوئی عذاب و عذاب کچھ نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے کریم ہے, تو عذاب و عذاب کچھ ہوا نہیں تھا, اصل میں تو ان عذاب کے واقعات کا کچھ اور مطلب ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہوا تھا. ظاہری معنوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہوگا. لیکن جب ہم ان سے ہدایات لیتے ہیں اپنے لیے کہ بھائی اس قوم کے اوپر جو یہ عذاب آیا تھا کیا یہی روحانی اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں, اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے. اس طریقے سے اپنے لیے جو اسباق لیتے ہیں نا, تو اس کو پھر اس میں سے اشارہ لینا کہتے ہیں. اور اس طرح کا کام جو ہے وہ ہمارے مکابرین بکثرت کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کیا اور دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان آیات سے ہم اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہتے ہیں, تو بھائی انسان تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. صرف جسم تو نہیں انسان ہوتا, صرف روح تو نہیں انسان ہوتا. تو اگر ہم جسمانی قتل کی بات کر رہے ہیں جو کہ برحق ہے کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو, ان کو ابورٹ نہ کرو, تو ساتھ ساتھ روح کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا. تو اپنی اولاد کو, اپنی اولاد کا روحانی قتل نہ کرو افلاس کے ڈر سے, دنیا کے نقصان کے ڈر سے ان کا روحانی قتل نہ کرو. اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اندر بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں, آج تو شاید مکمل نہیں ہو سکیں گی, لیکن شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر روحانی قتل, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. خشیت املاک, ہم اس ڈر سے کہ ہمارے بچے اس دنیا کے اندر پنپ نہیں سکیں گے, اس دنیا کے اندر ان کی عزت نہیں ہوگی, ان کو ایک کمفرٹیبل لائف نہیں ملے گی, ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اتنا بلند نہیں ہو سکے گا, یا لوگ ان کو بے وقوف سمجھیں گے, غریب سمجھیں گے, دنیا کے ساتھ نہ چلنے والا سمجھیں گے. تو ان خوفوں کی وجہ سے, کیونکہ سارے کے سارے دنیاوی خوف ہیں, ان کی وجہ سے ہم اپنے اولاد کا روحانی راستہ روکتے ہیں اور اتنا زیادہ روک دیتے ہیں کہ روحانی طور پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اگر ایک انداز میں دیکھا جائے تو یہ تو زیادہ بڑا نقصان ہے, کیونکہ روحانی موت جو ہوتی ہے وہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے, جسمانی موت جہنم میں نہیں پہنچاتی. یہ جو بچیاں ہیں جن کو زندہ درگور کیا تھا کافروں نے, یہ بچیاں کوئی جہنم میں جائیں گی؟ ہرگز نہیں, بلکہ ان بچیوں سے تو قیامت کے دن سوال ہوگا وَإِذَا مَوْعُودَةٌ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تمہارے اوپر ظلم کیوں کیا گیا تھا؟ تو ان کو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا, ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو روحانی موت کا ہم معاملہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہماری کچھ بہت ہی میجر مسٹیکس ہوتی ہیں. چند تو مزاح کا خیز حالات ہیں ہمارے. برٹش ایکسنٹ اینڈ امریکن ایکسنٹ. کسی نے فون کیا سازش کی اہلیہ کو یہ پوچھنے کے لیے کہ بچوں کا اسکول چینج کرنا ہے تو فلانے اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کا ایکسنٹ کیسا ہے یہ بتائیں. کیا وہ پراپر ایکسنٹ میں بات کرتی ہیں انگریزی اچھے ایکسنٹ میں بات کرتی ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک اسکول سلیکشن کرائیٹیریا جو ہے وہ ایکسنٹ ہے. انگریزی جو ہے نا وہ دیسی ایکسنٹ میں نہیں بولنا چاہیے. یہ سب سے پہلی چیز انہوں نے پوچھی. ٹھیک ہے. ایک خاتون سے ملاقات ہوئی ایک اور اسکول کے اندر یہاں پہ ہمارے بچے بھی پڑھتے تھے. وہ خاتون بہت دور سے آئی تھیں, انڈیا میں پلی بڑی تھیں, اچھی خاصی جس طرح ایک نارمل دیسی خاتون ہوتی ہیں. وہ اتنا دور سے اپنے بچوں کو اس اسکول میں ایڈمیشن کرانے صرف اس وجہ سے آئی تھیں کیونکہ اس اسکول کے اندر برٹش ایکسنٹ میرے بچوں کو ملے گا کیونکہ یہاں پر ایکچوئل نیٹو برٹش ٹیچرز ہیں. ایکسنٹ کی وجہ سے اب ان کا بچہ جو ہے وہ روزانہ جانے میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرے گا, واپسی میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرے گا. اس کے علاوہ نہ جانے اور کیا کیا ان کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گے اپنی لائف کے لیے, لیکن برٹش ایکسنٹ کے لیے یہ اسکول مشہور ہے. اس وجہ سے میں نے اپنے بچے کو اسی اسکول کے اندر داخل کرانا. یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں. ان کی وجہ سے ہمارے اتنے میجر ڈیسیشنز کے بچے نے اپنے زندگی کے روزانہ کے 6-7 گھنٹے کس جگہ کن لوگوں کے ساتھ گزارنے ہیں, اس کے لیے ہمارا سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے, ایکسنٹ, لہجہ کیا ہے انگریزی بولنے کا ان کا. اور شاید اسی وجہ سے اکثر لوگ تو انگریزی کے اندر ہی دین بھی سیکھنا چاہتے ہیں. انگریزوں سے دین سیکھتے ہیں بڑا اچھا دین ہوتا ہے کیونکہ وہ خاص پیور برٹش ایکسنٹ کے اندر دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی یا ٹیڑھی انگریزی بولتے ہیں یا پنجابی ایکسنٹ کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں, ان کے پاس اچھا دین نہیں مل سکتا. ان کو کیا دین کا پتا, ان کو تو انگریزی تک نہیں آتی. یہ سب دنیا کی محبت ہے, شدید درجے کی دنیا کی محبت ہے, شدید درجے کی. یعنی جس کو کہتے ہیں نا سٹیج 4 کینسر, سٹیج 5 کینسر, جس کے بعد اب بچنے کی خاص امید نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ہی کوئی معاوضہ کر دے, کوئی کرامت ہو جائے تو بندہ بچ جائے گا, ورنہ بچنا کوئی محال ہے. تو یہ ہمیں نا ڈگری سٹیج 4 کا دنیا کی محبت کا کینسر ہوا ہوا ہے اصل. اور اس کے لیے ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی, اس کی بھی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت ہے اصل میں, تاکہ یہ ہمارے اندر سے نکلے یا کم از کم کچھ کم ہو. تو ایکسنٹس کا شوق. پھر اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ کہ مغربی ملکوں کے اندر جاتے ہیں, بھئی آپ پڑھنے کے لیے جائیں, آپ بزرگوں کے مشورے سے جائیں, وہاں پہ علم حاصل کر کے ان سے ان کے جو سائنسز ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, ان کو سیکھ کر کے واپس آئیں. نہیں, ہم نے وہاں جانا ہے, ہم نے وہیں پہ سیٹل ہونا ہے, ہم نے وہیں پہ رہنا ہے, وہاں سے ہم نے واپس نہیں آنا. تو اب اس کے اوپر ہمارے مشائخ منع کرتے ہیں کہ بھئی اس ماحول معاشرے میں جاؤ گے تو تمہارا دین تو شاید بچ جائے, شاید تمہارا دین بچ جائے, تمہاری اولادوں کا تو نہیں بچے گا. اگر 1000 میں سے ایک کا بچ گیا نا تو اپنے آپ کو اس ایک میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرو. 999 کو تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے, تو تمہارا نہیں بچے گا. لیکن پھر بھی جاتے ہیں, بھئی یہاں پہ حالات خراب ہے. ایسا پاکستان کو تو ہمیشہ سے حالات خراب رہے ہیں, تو وہ پاکستان میں اتنے حالات خراب ہیں اور انڈیا میں یہ حالات خراب ہیں, اور انڈیا میں ہندو ہیں اور یہ ہیں, تو وہاں پہ کیا. اور اب جو ہے وہ یہاں پر بھی جب سے ایکسپائر ٹیکس لگا ہے اور کچھ اکانومی نیچے جا رہی ہے, کچھ جو ہے وہ ٹیکسز لگ گئے ہیں, کچھ پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو یہاں پر بھی سب پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا دار تو خیر جا ہی رہے ہیں, دیندار آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ تم ادھر کیوں نہیں چلے جاتے, آسٹریلیا کیوں نہیں چلے جاتے, کینیڈا کیوں نہیں چلے جاتے, یو ایس کیوں نہیں چلے جاتے, پیچھے پڑے ہوئے ہمارے پیچھے, تو جائیں کہ نہ جائیں. تو ان کو منع کرتے ہیں, نہیں جائیں, آپ وہ نہیں ہیں کہ جو وہیں پیدا ہوئے تھے, جو وہیں پر چار نسلوں سے رہ رہے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے. ان کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا اگر کر سکتے ہیں تو یقیناً کریں, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو بھائی ان کی مجبوری کا لیول ڈفرینٹ ہے. آپ تو نہ وہاں پیدا ہوئے ہیں, نہ تو آپ وہاں کی نسل سے ہیں, نہ کچھ ہیں, آپ جو ہے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے ادھر جانے کے چکر میں مستقل. اس کے اوپر آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ جی مسئلے تو ہر جگہ ہیں, مسئلے تو ہر جگہ ہیں, اور یہ جواب ایسا ہے کہ اس کی نفی آسانی سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ واقعی مسئلے ہر جگہ ہیں. لوگ اب اس دور زمانے کے اندر تو کافر ہونے کی ماشاءاللہ آپ کو فخر اللہ ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے, پاکستان, انڈیا, سعودی عرب کوئی جگہ بچی بھی نہیں ہے, اور کفر, شرک اور بڑے بڑے گناہ ہر جگہ موجود ہیں. تو آپ کیسے جواب دیں گے کہ جی مسئلے تو ہر جگہ ہیں, وہاں پہ خالی تو نہیں ہے؟ تو اس کا بس ایک ہی جواب ہے کہ بے شک مسئلے ہر جگہ ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے لیول آف انٹینسٹی, کہ کتنا لیول ہے, کہیں پہ کم ہے کہیں پہ زیادہ ہے. تو اس کی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ اپنے بچے کو سوئمنگ سکھاتے ہیں, فار ایگزامپل تیرنا سکھا رہے ہیں, تو اس بچے کو کیا آپ پہلا لیسن جو ہے وہ ڈیپ سی اوشن کے اندر دیتے ہیں, سمندر میں جا کر پھینک دیتے ہیں بچے کو کہ ہاں بھائی تیرنا سیکھنا ہے جا کے سمندر میں سیکھو؟ کیوں نہیں پھینکتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ سمندر میں نہیں بچا سکتا آپ کے بچے کو؟ نہیں, سمندر میں نہیں پہلا لیسن دیں گے. سمندر میں تو شاید دو تین سال خوب پرفیکٹ ٹریننگ کرنے کے بعد وہ سمندر میں جائے گا. پہلے کدھر بھیجتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے پول میں ڈالتے ہیں. بھائی ڈوبنے کو تو بچہ اپنے باتھ ٹب میں بھی ڈوب سکتا ہے, جو کہ پول بھی نہیں ہوتا, موت تو باتھ ٹب میں بھی آ سکتی ہے, تو چھوٹے سے پول میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہاں موت نہیں آ سکتی. ہاں جی آ سکتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر جو لیول آف جو چیلنج ہے نا, جو لیول آف ڈیفیکلٹی ہے نا, وہ کم ہے بچے کے لیے. تو بچے کو تھوڑے سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. چھوٹے پول میں جب وہ سوئمنگ سیکھ لیتا ہے تو اس کو تھوڑے سے بڑے زیادہ ڈیپر پول کے اندر ڈالتے ہیں, وہاں پہ جب سیکھ لیتا ہے تو زیادہ ڈیپر پول کے اندر ڈالتے ہیں, پھر کہیں جا کر کے وہ لیک کے اندر سوئمنگ کرنے کے قابل ہوتا ہے. میچیورٹی بڑھتی ہے, گریجولی بڑھتی ہے. ایک دم سے کسی کو آپ ڈال دیں گے ڈیپ سی اوشن کے اندر, وہ نہیں بچ سکے گا. تو وہاں پر توکل جو ہے وہ ہمارا فیل ہو جاتا ہے. لیکن دین کے بارے میں ہمارا توکل ہوتا ہے کہ دین کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. بھائی یہی فرق ہے صرف مسلمان ملکوں کے اندر, جہاں پر کہ اچھا یہ بھی انڈیا کے اوپر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ انڈیا تو کوئی مسلمان ملک نہیں ہے, وہاں تو میجورٹی ہے غیر مسلموں کی. اس کا بھی جواب سن لیں, دین جو دنیا میں پھیلا ہے یہ کنہوں نے پھیلایا؟ اللہ تعالی کی مرضی سے. یہ پھیلایا صحابہ کرام نے, رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جا کر کے دوسری جگہوں پہ تبلیغ نہیں کری نا, اپنے صحابہ کو بھیجا تھا. صحابہ نے پھیلایا, صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں دین کی پچ بن گئی, وہاں کا گراؤنڈ جو ہے نا وہ دین کے لیے پکا ہو گیا. اس لیے کہ یہ لوگ جو گئے تھے یہ اللہ کی خاطر گئے تھے, یہ دنیا کمانے کی خاطر نہیں گئے تھے. دنیا تو ملتی ہے ضرورت کے تحت, لیکن گئے تھے اللہ کی خاطر. ان کے بعد انہوں نے دین پھیلایا. جب صحابہ کی جنریشن ختم ہو گئی تو کون رہ گئے امت کے اندر؟ اولیاء کرام رہے. اولیاء کرام نے جو دین پھیلایا اس کے لیے وہ دنیا کے اندر یہ پھیلے, بہت دور دور تک گئے اور انڈیا میں آئے. یہ لوگ کس لیے آئے؟ یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ دین کے لیے آئے تھے, یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے. انہوں نے بھی جہاں پر دین اسٹیبلش کر دیا, اگرچہ کہ وہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی نہیں ہو سکی, لیکن وہ بھی دین کی طرف بن گئی, اور انڈیا ان میں سے شامل ہے. وہاں پر دین کا گراؤنڈ ورک ہو گیا, میجورٹی نہیں ہوئی, گراؤنڈ ورک ابھی بھی ہے. ابھی بھی انڈیا از ویری ڈفرنٹ. لیکن یہ جو یورپ امریکہ میں گئے ہیں سارے کے سارے, کتنے گئے دین پھیلانے کے لیے؟ یہ سارے کے سارے گئے دنیا کے لیے. ان کے پیچھے پیچھے ہمارے علماء مشائخ نے چند لوگ بھیجے ہیں کہ ان لوگوں کو دین میں واپس لانے کے لیے جاؤ, وہاں پہ جا کر کے کچھ اپنے کام اسٹیبلش کرو. وہ چند لوگ جو ہیں مٹھی بھر وہ دین کے لیے گئے وہاں پر, باقی یہ سارا کا سارا دین جو نظر آتا ہے نا آپ کو امریکہ میں, یورپ میں اور دوسرے آج کل کے جو خصوصاً گورے ملک جو ہیں وہاں پر, یہ سارا کا سارا کن کا اسٹیبلش کیا ہوا ہے؟ یہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے جو کہ دنیا کمانے کے لیے وہاں گئے تھے, دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے. یہ اولیاء کرام نہیں تھے, یہ تو وہاں پہنچے, جب انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے تو ان کو دین یاد آیا, پھر انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کریں, پھر انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن بنائی اس کالجز کے اندر. جب وہاں پہ اوریانیت اور بے راہ روی اور بے حیائی انہوں نے دیکھی تو ان کو فکر ہوئی کہ ہمارا کیا بنے گا. چند لوگوں کو فکر ہوئی, بہت تھوڑے سے تھے جن کو فکر ہوئی. اکثریت تو گئی, واپس ہی پلٹنے والے وہ لوگ, اکثریت تو گئی ان میں سے. تو بھائی لیول آف ڈیفیکلٹی ان علاقوں کے اندر دین کی ٹرف نہیں ہے, یہاں پہ دین اسٹیبلش کرنے والے بھی نا ہمارے ہی جیسے ہیں سارے کے سارے. تو اس وجہ سے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی مسئلے تو ہر جگہ پر ہیں اور مسئلے وہاں پر بھی ہیں. وہ تو ایک ایگزامپل ہی جو سوئمنگ والی ایگزامپل ہے نا وہ ایگزامپل ہی ہمیں چت کر دے گی ہماری اس آرگیومنٹیشن کو. تو دین جو ہے وہ تو سب سے اہم چیز ہے, ایمان سب سے اہم چیز ہے. وہاں کے حالات دیکھیں, اتنا محنت کرنے کے باوجود ابھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ لوگوں کے پاس ایک چیز بھیجنی ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ اندازہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا جو ایک میک بلیف نیٹ ہم نے اپنے گرد بنایا ہوا نا کہ جی سب اچھا ہے ہمارے متعلق سب اچھا ہے, یہ ٹوٹنا ضروری ہے. یہ جو خول ہم نے اپنے گرد بنایا ہوا ہے کہ ہم بھی اچھے ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ خول ٹوٹنا ضروری ہے. جب تک یہ خول نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے مغربی ملکوں کے اندر اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں, روحانی موت مر جاتے ہیں وہ جوان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرقی ملکوں کے اندر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, فکر تو آپ کو مدینہ منورہ کے اندر بھی کرنا ہوگا, مکہ مکرمہ میں بھی کرنا ہوگا, لیکن لیول آف انٹینسٹی کو دیکھیں نا. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کیا ہے آگے سے ایشوز. وہاں پہ جا کر کے آج کل یہ آخری بات کر کے آج ختم کرے گا, ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی کافر تو ادھر بھی ہو رہے ہیں, کافر تو ادھر بھی ہو رہے ہیں. بے شک ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی کافر ہو رہے ہیں, انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں, سعودی عرب کے اندر بھی ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے نوٹ کری ہے, آبزرویشن یہی ہے کہ وہاں پہ جو کافر ہو رہے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو, آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس ریلیجن, آئی ایم این ایتھیسٹ فرام ناؤ آن, اوپن ڈکلیئریشن کرتے ہیں, یا کسی اور قسم کا گے مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنے آپ, بچیاں جو ہیں وہ لیسبین مسلم ڈکلیئر کر دیتی ہیں اپنے آپ کو, کوئی کچھ ڈکلیئر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. یہ جو ڈکلیریشن ہے نا یہ زبان سے, اقرارم باللسان, کیوں پڑھتے ہیں ہمیشہ اقرارم باللسان و تصدیق بالقلب, اس اقرارم باللسان کی اہمیت ہوتی ہے, اس کے بغیر ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا. لیکن جب اقرارم باللسان ہو جاتا ہے ایمان معتبر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کفر دل میں ہوتا ہے توبہ کے دروازے بھی آسانی سے کھل جاتے ہیں, انسان کو واپس آنا آسان ہوتا ہے. شیطان اتنا اس کا راستہ نہیں روک سکتا اگر دل کے اندر معاملہ خراب ہو. ایک واقعہ آپ لوگوں کو بھیجا تھا, ایک پاکستان کے کسی چھوٹے شہر کے صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئے, راستے میں ایئر پلین کے اندر ہی جو لڑکی آ کے ان کے برابر میں بیٹھی اس نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے بارے میں بات شروع کر دی. وہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایسا گھمایا کہ میں لندن ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کے وقت کافر ہو چکا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی میرے دل میں بیٹھ چکی, میں کافر ہو چکا تھا. پھر وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا, یہاں پاکستان میں اس نے کالج کے اندر پڑھانا شروع کیا, کافر تھا کسی کو پتا نہیں تھا. ایک دن کالج کے اندر اسلامک اسٹوڈنٹ والوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں ایک عالم آئے, انہوں نے آگیا اسلامیات کے ٹیچر تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کی شادیوں کی حکمتیں بیان کریں. وہ بندہ کہتا ہے کہ اس بیان کو سن کر کے میں مسلمان ہو گیا, میں نے توبہ کر لی, میں آج دوبارہ مسلمان ہو گیا. یہ اس نے اپنے ایک دوست کو بات, اتنا آسان تھا اس کے لیے دوبارہ واپس آ جانا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کافر ہو چکا ہے. نماز تو ہم بھی بہت سارے نہیں پڑھتے, وہ بھی نہیں پڑھتا تھا, لیکن جب آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اعلان کر دیا, دنیا والوں کو بتا دیا, خاندان والوں کو بتا دیا, دوستوں کو بتا دیا, اب ذرا واپس آگے دکھایا, آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ وہی مسئلہ ہے, لیول آف انٹینسٹی کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. بلکہ ایسے شخص کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی اگر قہر آ گیا نا, عذاب آ گیا, تو پھر تو ویسے ہی ختم والا قلوبہم, ختم پڑ جاتی ہے, سیل پڑ جاتی ہے. تو بھائی یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ جی سبھی خراب ہیں, سب ساری جگہیں خراب ہیں, اس وجہ سے ہم ادھر چلے جاتے ہیں. اپنے نفس کے خالی بہکاوے ہوتے ہیں, یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم آ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سد باب کرنے کی کوشش کریں, مشورہ کیا کریں, پوچھا کریں اپنے معاملات کے اندر میجر ڈیسیشنز لینے سے پہلے, استخاروں کے چکر میں خالی نہیں پڑا کریں. یہ خالی استخاروں کے چکر میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں نا, یہ خالی استخارہ نہیں ہے سنت, مشورہ بھی سنت ہے, دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے. استخارے کر رہے ہوتے ہیں اور جو پہلے سے نفس نے پٹی پڑھائی ہوئی ہوتی ہے وہی ہمیشہ جواب آ رہا ہوتا ہے, کہنے کو استخارے کر رہے ہیں, جواب جو ہے وہ ہمیشہ وہی نفس والا آ رہا ہے. تو خالی استخارہ نہیں ہے ہماری دین کے اندر, پوچھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. تواکل یسوانا کل علی بحب صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے پہلوؤں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, اے اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اے اللہ ہمارے گناہوں کی تو اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے لیے امید کی کرن ختم ہو جاتی. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دنیا کی لذتوں جو لذتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی, اے اللہ ان لذتوں کو ہمارے دلوں سے دھو کر دور فرما. اے اللہ تیرے ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا سوال ہے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا سوال ہے. اے اللہ خیر اور آخرت کا معاملہ فرما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ مقصد شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں متکبرین کی صف میں کھڑے ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں بات سمجھائی جاتی ہے سمجھتے نہیں, اے اللہ انکار کر دیتے ہیں, اپنی ضد کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. اے اللہ یہ تو متکبرین کی صفت ہے, پر اے اللہ متکبرین کے ساتھ تو تیرا بہت بڑا برا معاملہ ہے. اے اللہ تکبر کے بارے میں تو تیرے حبیب نے بتایا کہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بہت تحمل نصیب فرما. اے اللہ بردباری نصیب فرما. اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ انصاف والا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما. اے اللہ گھر والوں کے ساتھ, اے اللہ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ, اے اللہ ہر ایک انسان کے ساتھ بہترین اخلاق والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا اس کے لیے فکر کری. اے اللہ اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنے وسائل پیش کیے. اے اللہ ان سب سے اس کو قبول فرما. اے اللہ جو بھی خیر ہوئی, اے اللہ وہ یقیناً تیری طرف سے ہوئی, لیکن اے اللہ اس خیر کے اندر ان سب کو بہت وافر مقدار میں حصہ عطا فرما. اے اللہ جو بھی غلط بات کہی, اے اللہ جو بھی نامناسب بات کہی, اے اللہ ہماری اپنی غلطی تھی, اے اللہ اس کو ہم سے معاف فرما. اے اللہ کسی کے لیے بھی کسی بھی بات کو وہ بطور حجت کے اس کے خلاف استعمال نہ فرما. اے اللہ اس تمام بات کو ہم سب کے لیے بطور خیر کے استعمال فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو, اکابرین کو, والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ زمانے کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ذلت سے, قلت سے, علت سے ہماری حفاظت فرما. قرضوں سے, مرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا پیغام بھیجے, اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ یقیناً تو ہماری ضرورتوں سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہے. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ کبھی بھی مخلوق کا محتاج نہ بنا. اے اللہ دنیا کے حوالے نہ فرما. اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما. اے اللہ برکتوں والا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.